بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مردوں کو یعنی جس کے موت کا وقت قریب آ چکا ہو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. یہ حدیث اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی کا جس وقت موت کا وقت قریب آ جائے اور بالکل آخری وقت ہو اس وقت چاہیے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرے. یہ عمل سنت ہے اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام آخری گفتگو آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگا لا الہ الا اللہ ہوگی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ موجودہ دور انشاءاللہ آئندہ درس حدیث کے اندر اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس موجودہ دور کو سمجھیں تاکہ ہم عمل کر سکیں اور کیا اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے ضرورتیں ہیں اس کے مطابق ہم کام کر سکیں. مجھے یہاں پر آپ کے سامنے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور آخری درجے کی غفلت کا دور ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ جب سے مغربی تہذیب کا دنیا کے اندر عروج ہوا ویسٹرن سولائزیشن کا جس کا عروج 16ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر ہوا اس وقت سے مادیت دنیا کی ملبہ اس طریقے پر آ چکا ہے کہ انسان آخرت کو بھول گیا ہے اور شاید انسانیت کی تاریخ میں کمی اتنا انسانیت پر دنیا کا اور مادیت کا غلبہ ہو جتنا آج ہے ہر شخص پر. اور دوسرے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ موجودہ دور یہ تہذیبوں کی جنگ کا دور ہے یہ وار آف سولائزیشن ہے. اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر جتنی بھی نمازیں پڑھیں آپ کے غیر مسلم دشمنوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی. ان کو تکلیف اس پر ہے کہ آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اسلام کے طریقے پر عمل کریں. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا طریقہ لوگ اپنائیں مسلمان بھی اپنا طریقہ اپنائیں تو آپ سے خوش ہوں گے. لیکن ان کی ناراضگی صرف اس بات پر ہے وہ آپ کی عبادت کرنے سے ناراض نہیں ہوں گے لیکن آپ اگر ان کے طریقوں کو نہیں مانیں گے اس پر وہ ناراض ہوں گے. یہ دور تہذیبوں کی جنگ کا دور ہے. ایک تہذیب دنیا کے اندر اپنا غلبہ دکھانا چاہتی ہے لیکن اللہ کتنا شفیق ہے وہ پروردگار اور رحمتیں ہیں وہ ہزاروں اور کروڑوں پوری امت کی طرف سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے جس طریقے کو ہمارے لیے اپنا کر گئے ہیں. بزرگوں اور دوستوں اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے. آج افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اپنے طریقوں کو بھول کر ان ایکٹروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہمارے نوجوان ان فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ایک زمانے کے اندر کسی مجلس کے اندر قریب بھی جن کے آنے نہیں دیا جاتا تھا جن کو شرم کی نگاہوں سے لوگ دھور بھگاتے تھے. آج ان کے ہم ہیرو ہم نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا اور اس نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جنہوں نے ہماری لیے امت کے لیے ساری عمر رویا اور آپ نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قرآن تھی کہ کس طرح میری امت نجات پائے. اسی لیے اس درس حدیث کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ سب سے جو اہم احادیث ہیں یا جس سے ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے زندگی کے اندر جو بار بار جو چیزیں پیش آتی ہیں اس سلسلے میں اس کا ذکر کیا جائے. اس سے پہلے بھی ہمارے اس گروپ کے اندر ایک شخص نے سوال پوچھا تھا کہ جس وقت انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے اور انسان کا انتقال ہو جائے اس وقت کیا کرنے کے خاص اعمال ہیں. اس وقت اس کا جواب نہیں دیا گیا تھا, آج اس کا انشاءاللہ مختصراً آپ کے سامنے جواب دیا جائے گا. دیکھیے سب سے پہلے بات یہ جاننا چاہیے کہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ جس وقت آخری وقت شروع ہو جائے میت کا اس وقت یعنی جس شخص کی موت کا آخری وقت شروع ہو جائے اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے مگر کلمے کی ادائیگی پر اصرار نہ کرے اور نہ اس سے یہ کہے کہ کلمہ پڑھ بلکہ اس کے پاس آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھتا رہے تاکہ وہ کلمہ سن کر خود پڑھ لے یا اس کے پاس یہ کہے کہ اللہ کا ذکر مبارک ہے چلو ہم سب ذکر کریں پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح پڑھے تاکہ وہ شخص بھی سن کر پڑھنے لگے. اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد دوبارہ اس سے نہ پڑھوائے جائیں جب تک کہ اس کے بعد کوئی دوسری بات نہ کرے ورثہ کے علاوہ. یعنی آپ نے کلمہ پڑھایا اس کا پھر اس نے بات کی تو پھر آپ اس کو کلمہ پڑھائیے. اسی طرح ورثہ کے علاوہ کسی اور شخص کا کلمے کا تلقین کرنا مستحب ہے. اگر ورثہ کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو تو ورثہ میں سے اس پر جو زیادہ مشفق ہو وہ تلقین کرے. اسے اسی طرح اسے ٹھنڈا پانی پلانا بھی مستحب ہے. اسی طرح اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنا بھی مستحب ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا, ابو داؤد کی روایت ہے کہ اپنے مردوں یعنی جن کی موت کا وہ قریب آ چکا ان پر سورہ یاسین پڑھا کرو. بعض تابعین نے سورہ رات پڑھنے کو بھی مستحب قرار دیا ہے. بہرحال قرآن مجید پڑھنے سے اس کا اثر ظاہر ہے کہ بہت ہی خطرناک اس کا اثر ہے, اور اللہ کے کلام کے اندر تاثیر ہی ہے. اسی طرح چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن آدمی کو رکھنا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے فرماتے ہوئے سنا, تم میں سے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. اسی لیے اس کے پاس بیٹھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلائے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی ترغیب دے. اب چند امور وہ ہیں کہ انسان کا روح قبض ہونے کے بعد اس کا فرق. اب اگر مثال کے طور پر کسی انسان کی روح قبض ہو جائے اور اس کا انتقال ہو جائے تو مستحب ہے کہ فوراً میت کی آنکھیں اگر کھلی ہو تو بند کر دے, اور چوڑی پٹی سے اس کے جبڑوں کو سر کے اوپر باندھے تاکہ منہ کھلا نہ رہے. فوراً منہ کو بند کرنا چاہیے. اس طرح میت کے تمام جوڑوں کو اس طرح نرم کرے کہ اس کی کلائی کو بازو تک, پنڈلی کو ران تک, اور اس کے پیٹ تک اور ران کو پیٹ تک لے جا کر اس کو اس کی اصلی حالت پر لوٹائے تاکہ وہ اپنی اصلی حالت پر رہے اور پھر بعد کے اندر تکلیف نہ ہو اس کو اپنی اصلی حالت پر لانے میں. اسی طرح انگلیوں کو اس طرح نرم کرے کہ انگلیوں کو ہتھیلی کے پیٹ تک لے جا کر واپس اپنی اصلی حالت پر لوٹائے. اسی طرح جوڑوں کو نرم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ غسل دینے اور کفن پہنانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے, اور پھر اس پر ایک لمبی چادر ڈالی جائے. اسی طرح میت کے پیٹ پر قرآن کے علاوہ کوئی معمولی وزنی چیز رکھ دی جائے تاکہ میت کا پیٹ پھول نہ جائے. پھر میت کو کسی بلند چیز پر مثلا چارپائی وغیرہ پر اس طرح لٹائے کہ پیروں کے تلوں کا رخ قبلے کی طرف ہو, اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھے تاکہ چہرے کا رخ بھی قبلے کی جانب ہو. اسی طرح یہ بھی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بستر اگر آپ نے اس کو چارپائی پر لٹایا تو اس کے نیچے بستر نہ رکھے تاکہ بستر کی گرمی سے میت میں پھر تغیر یا تبدیلی واقع نہ ہو جائے. ان مذکورہ تمام امور کا میت کے محرم رشتہ داروں میں سے مشفق آدمی کے لیے جتنا سہولت اور آسانی کے ساتھ ممکن ہو اس کو انجام دینا چاہیے. اسی طرح یہ چند بنیادی امور ہیں جن کو جاننا چاہیے, ورنہ عام طور پر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں جس سے پریشانیاں ہوتی ہیں. اس لیے چند موٹے موٹے چیزیں ان کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات, 2-3 اہم چیزوں کی طرف اس وقت میں ہم آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات دیکھیے, حیات اور موت کا مالک اللہ ہے, سب کی چیز کا مالک اللہ ہے. اب ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ آدمی کا آخری وقت آ جائے اور پھر لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو آئی سی یو میں داخل کر دیا جائے. دیکھیے ایک آئی سی یو ایک لعنت ہے یہ مریض کے لیے. اب ہوتا ہے کہ آخری وقت ہے اس کا بیچارے کا, اب اس کو آئی سی یو میں جا کر آپ نے داخل کر دیا تو بیچارے کا کلمے کی تلقین کرنے والا کون ہے, کون اس کو پوچھنے والا, اندر بھی کوئی نہیں جا سکتا. اب اگر وہ ہمارے پاس ہی رہتا ہم ہو سکتے اس کو کلمے کی تلقین کر سکتے, کچھ اللہ کی یاد کی باتیں کر سکتے, اور اس سے خود آدمی بھی اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے مریضوں کو دیکھا گیا کہ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ ہم کو جہاں بھی جائے ہم کو بہرحال آئی سی یو میں داخل نہ کیا جائے. اس لیے اس سلسلے میں احتیاط کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور جتنا ہو سکے آدمی یہ چاہے کہ مریض آخری حفظ میں, دیکھیے حیات اور موت سب اللہ کا مالک ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ داخل مت کیجیے, لیکن اس سلسلے میں جتنا احتیاط کیا جائے ضروری ہے. اس لیے کہ آج کل دور اس طرح ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو تجارت کی طرح پر لوگ کر رہے ہیں. بعض لوگ صرف پیسہ اٹنے کے لیے اور صرف کمائی کے لیے انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, اور بعض مرتبہ تو ایسے ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ مریض کا انتقال ہو چکا ہے لیکن صرف پیسے کے لیے اس کو ہاسپٹل اس کو اسی وہی آئی سی یو کوما کے اندر رکھتے ہیں, اس مشین پر رکھتے ہیں تاکہ اور زیادہ پیسے اٹے جائے. یا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ دماغ کی موت ہونے کے بعد انسان کی موت ہو گئی, اصل دماغ کی موت ہونا ہے پھر اس کے بعد انسان کی موت ہو جاتی ہے. اس لیے بعض لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے اس کو زیادہ رکھتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں بہت ہی آدمی کو اس وقت حالات کچھ ایسے ہوتے کہ آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا اور بہت ہی سخت اس کو قدم اٹھانے پڑتے ہیں ایسے حالات میں. اس لیے احتیاط کر کے اور بس بہت عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, اسی پر ہم بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے یہ کہ اب ڈاکٹر نے بتا دیا کہ مریض ایک ہفتے کا یا دس دن کے اندر ہے، بس اس سے زیادہ اس کے جینے کی امید نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کتنا جائے گا، سب کا مالک اللہ ہے. لیکن اس سلسلے میں ہم کو اس وقت ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت مریض کو تسلی نہیں دینا چاہیے کہ نہیں ڈاکٹر نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، تم بالکل مت فکر کرو. اگر اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ پانچ دن چھ دن کے اندر کا وہ مہمان ہے تو اس کو بتا دینا چاہیے. یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کو نہ بتانا، یہ مریض کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں. ہم ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور کیوں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا ہمارے پاکستان کے حضرت مولانا عبدالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم اللہ، ان کی عمر کو دراز فرمائے اور ملت پر ان کا سایہ تادیر سلامت رکھیے. انہوں نے اپنا خود ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مالدار کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا کہ وہ دس دن کا مہمان ہے اور بس بہت جلد وہ دنیا سے جانے والا ہے. اب مولانا اس کی عیادت کو ان کے گھر چلے گئے تو بیٹوں نے پہلے مولانا سے کہا کہ والد صاحب کو یہ خبر مت بتانا کہ ڈاکٹر نے ایسا ایسے کہا ہے، بلکہ ہم نے والد صاحب کو یہ کہا کہ آپ بالکل مت فکر کیجیے، آپ صحت مند ہیں، آپ بھی جانے کے بعد ان کو یہ رات مت بتانا، آپ بھی ان کو دلاسا دینا. اب مولانا کہتے ہیں کہ اندر چلے گئے اور سب کو باہر انہوں نے بھیج دیا اور اس مریض سے اکیلے کے اندر بات کی اور کہا کہ ڈاکٹر نے ایسے ایسے کہا ہے. اب جب ان کے بیٹوں کو معلوم ہوا کہ مولانا نے اندر جا کر راز کھول دیا ہے تو بہت غصہ بھی ہو گئے. بہرحال لیکن اس کے بعد ہوا کیا وہ ہم سنانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد اس مالدار شخص نے سب سے پہلے اپنی وراثت اپنے تمام بیٹوں کے اندر تقسیم کر دی. اس طرح دوسرا اس نے کام یہ کیا کہ بہت بڑا جھگڑا ان کے خاندان کے اندر چل رہا تھا، اس نے ان دونوں فریقوں کو بلایا اور کہا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے اور میں اس سال جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے صلح کرو. تو برسوں کے دشمن والے 10 یا 15 سال سے خاندان کے اندر جو بڑی دشمنی تھی انہوں نے وہ حل کر دی. اسی طرح تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ایک اور مسئلے کے اندر کچھ باتیں ہو رہی تھی، انہوں نے ان کو بھی بلا کر مسئلہ صاف کیا اور پھر اور اللہ کے بعد انہوں نے خوب رجوع کیا، انابت کیا اور پھر اس کے بعد وفات ہو گئی. مانا خود کہتے ہیں کہ زندگی میں اس کے بعد جب بھی ان کے بیٹے ملتے تو کہتے تھے کہ مانا آپ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. اب دیکھیے کتنا سے فائدہ ہوا. یہ وراثت کے اندر بعض مرتبہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر پتہ نہیں چلتا کہ کیا معاملہ ہے، اب اس کی زندگیاں پر لڑ رہی ہے، بھائی بھائی سے جھگڑ رہا ہے، بہن اور بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہے اور پھر خاندان کی انہوں نے اتنے بڑے جھگڑے کو حل کیا جو سالوں اور برسوں کے اندر حل نہیں ہو رہا تھا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مریض کو نہیں بتائیں گے تو ہم اس کے ساتھ خیرخائی کر رہے ہیں. نہیں، اگر ہم بتائیں گے تو خیرخائی کریں گے، اس لیے کہ وہ رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، خاندانی مسائل کو حل کرے گا. کتنے اس سے مسائل حل کرتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بھی آپ توجہ دیں اور دھیان دیں. اور تیسری اور آخری بات کہ میت کے جیسا ہی انتقال ہو جائے اس کی وراثت کی تقسیم کی فوراً فکر کی جائے. عربوں کے اندر تیسرے دن ہی وراثت تقسیم ہو جاتی، ورنہ ہوتا کیا اب معاملہ طول دیا گیا. اب جو لوگ بھی وراثت کو استعمال کر رہے ہیں یاد رکھیے اس میں سب کا حق ہے. اگر آپ اکیلے حق کو استعمال کر رہے ہیں آپ غلط کر رہے ہیں، اور جتنا آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ ناجائز کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. بات لمبی ہوتی جا رہی، بس یہ کہنا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وراثت کی تقسیم کی جائے اتنا ہی اس کے اندر عافیت کا معاملہ ہے، اگر تاخیر ہوگی اتنی ہی مصیبت ہوگی. اور دوسروں کا اور حقوق العباد بندوں کے حقوق بہت بڑے ہیں، ایک ایک پائی کا اور ایک ایک پیسے کا ہم کو حساب دینا ہے. ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے 10 لاکھ روپے بھی اگر چلے جاتے ہیں تو چلے جائے، لیکن دوسرے کے ذمے ہمارے ایک پیسہ بھی باقی نہ ہو. اس کا انشاءاللہ ہم عزم کریں، انشاءاللہ زندگیاں اس سے کامیاب ہوگی، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، اپنی رضا والے اعمال اللہ ہم کو نصیب کرے اور اسی پر زندگی کا آخری دم ہمارا نکلے. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.